أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. علم اخلاق میں گفتگو ہماری کل اس حوالے سے چل رہی تھی کہ مصنف نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ جتنے بھی علوم ہیں اگر ان علوم کو حاصل کرنے سے پہلے اچھے اخلاق سے انسان اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا ہے تو وہ علوم اس سے فائدہ پہنچانے کے بجائے ضرر پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس علم کو سیکھے کہ جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا خاتمہ کرے اور اپنے اندر فضیلتیں اور اچھائیوں کو پیدا کرے. جب تک وہ اس بات کے تو متوجہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرے علوم میں آگے بڑھ بھی جائے اور دوسرے علم کا عالم بن بھی جائے تو وہ جتنا دوسرا علم اس کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا فساد بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے اپنے قلب کو طاہر اور پاک جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس سے ہم دیکھتے کہ ایک دنیا پر شخص جب عالم بن جاتا ہے یا عالم جیسا بن جاتا ہے، حقیقت میں تو عالم نہیں بن پاتا جب تک کہ دنیا کی محبت اس کے قلب میں ہے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ حریص ہو جاتا ہے کہ مال کو جمع کریں، زیادہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مقام اور مرتبہ اس کا قائم ہو جائے، اپنی خواہشات نفسانی کو تکمیل کے ذریعے علم حاصل ہونے کے بعد وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. اور اس کی وجہ اس کے قلب کا پہلے سے طاہر نہ ہونا ہے. اسی مصنف کا کہنا ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا لے کہ وہ برائیوں کو جان لے، اچھائیوں کو جان لے اور اپنے آپ کو آمادہ کر دے کہ اسے برائی سے دور رہنا ہے اور اچھائیوں کو اپنانا ہے، تب تک دوسرے علوم کی طرف اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. مگر اس کا عرض یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں معصوم بن جاؤں اس کے بعد ہی پڑھنا شروع کروں گا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. خطائیں اسے ہوتی رہے گی مگر وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے آمادہ ہو کہ مجھے جو ہے برائیوں سے دور رہنا ہے اور اچھائیوں کو اپناتا ہے. اب سفر میں، یعنی زندگی کے سفر میں، بسا اوقات یہ ہوگا کہ وہ کبھی جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا مگر اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلط کیا ہے تو وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا. تو آغاز علم میں اسے علم اخلاق اگر مکمل طور پہ نہ صحیح تو اتنا اسے جان لینا چاہیے کہ کیا کیا برائیاں ہیں وہ کیا کیا اچھائیاں ہیں. اور اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو انسان کو کسی بھی علم میں آگے بڑھنے سے پہلے توہذیب مسائل کو پڑھ لینا چاہیے. توہذیب مسائل یہ بھی وہی علم اخلاقی ہے کہ جس کے اندر واجبات بیان ہوئے ہیں، محرمات بیان ہوئے ہیں، مستحبات بیان ہوئے، مکروہات بیان ہوئے ہیں، کہ اس سے واقف ہو جائے گا تو پھر دنیا کی جس فیلڈ میں بھی جائے گا اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ جو ہے ہوا و ہوس کا شکار نہیں ہوگا. اسی حوالے سے کل آخر میں جو ہے حدیث آئی تھی، اس کو جلدی جلدی بیان کیا تھا تو اس کو واپس جو ہے وہ آج دوہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے. جو آج کی فصل ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو پہلے آ چکی ہے، قوائے اربعہ کے بارے میں، انسان کے اندر پائی جانے والی قوت کے حوالے سے. پہلے یہ بار دیکھ لیتے دو تین دن کی، اس کے بعد جو ہے اس کی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. دنیا پرست علماء کا تذکرہ کرتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ فکأنہم لم یعلموا ان العلم بدون الامر ضرارون، کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے کہ شاید ان لوگوں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں ہے تو عمل کے بغیر کا علم جو ہے وہ گمراہی ہے، اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. ولم یتفتنوا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے اس قول کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قسم زہری رجلان کہ دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، عالم متحتکن و جاہل متنسکن، ایسا عالم کے جو دنیا پرست ہیں، جو اپنی عزت نہیں جانتا ہے، جو ہتک حرمت کرنے والا ہے، اور جاہل متنسکن اور ایسا جاہل کے جو عبادت گزار ہیں، نیک کاموں میں آگے آگے ہیں مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ساری کی ساری بیکار ہو رہی ہیں۔ وَلَمْ يَتَذَكَّرُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، سروار پڑے ہوں، اور انہوں نے جو ہے یاد نہیں کیا ہے اللہ کے رسول کے اس قول کو کہ البلاحت و ادنا الى الاخلاص من فطانت بطرائن، کہ ایک سیدھا سادہ آدمی یہ اخلاص سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس ذہین آدمی کے مقابلے میں کہ جو اپنی ذہانت کے ذریعے سے برائیوں کا مرتکب ہوتا ہو۔ اس لیے کہ ذہانت کو اگر انسان صحیح راستے میں استعمال کرے تو روحانی اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور غلط راستے میں استعمال کرے تو یہی ذہانت جو ہے اسے مزید برائیوں کے ارتکاب کی طرف لے جائے گی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا لِعَدَمِ سَعْيِهِمْ فِي تَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَتَحْسِينِهَا وَعَدَمِ امْتِثَالِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، کہ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اخلاق کو آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ کے اس قول کو سمجھا نہیں ہے، اس قول کی بجاوری نہیں کی ہے۔ کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 189 کی یہ کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ اوت البیوتا من ابوابہا، مشہور آیت میں سے ہے، اس کا مفہوم یہ کہ تم لوگ جو ہے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، کسی گھر میں داخل ہونا تو دیوار پھلانگ کے نہیں جائیں گے، اس کے لیے جو در معین ہے، جو دروازہ معین ہے اس کے ذریعے سے جایا جائے گا۔ تو تمام علوم میں داخل ہونے کا دروازہ کیا ہے؟ علم اخلاق، کہ علم اخلاق سیکھنے کے بعد باقی علوم کو سیکھنے کے لیے انسان آگے بڑھے گا، مگر اللہ کے فرمان کو وہ لوگ سمجھے نہیں ہیں، اور دوسرے علوم میں ماہر تو بن گئے مگر علم اخلاق سیکھے بغیر بنے تو ایسا ہی ہے جیسے گھر میں داخل ہوئے دروازے کے بغیر، دیوار پھلانگ کے چلے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ طریقہ تھا کہ جو صحیح نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں۔ تو علم اخلاق کو جو ہے تمام علم کے حاصل کرنے کے لیے دروازہ کرا دیا گیا ہے، کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے تمام علم کی طرف آگے بڑھے۔ اب یہ گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی، اس کے بعد کی جو فصل ہیں وہ اس حوالے سے کہ نفس، اس کے اسماء کیا ہیں اور اس کی چاروں قوتیں کون کون سی ہیں، یہ شروع کرتے ایک سروات پڑھیں محمد۔ اس سے پہلے یہ بیان آیا تھا کہ نفس جو ہے وہ تجرد رکھتا ہے، تجرد رکھتا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے ایسی خوبی ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ نفس ناطقہ کہہ سکتے ہیں، کہ باقاعدہ وہ اپنے وجود کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے، اور اپنے وجود کے لیے اعضاء اور جوارے کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ نفس مجرد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے افعال میں بھی مجرد ہے، بلکہ جب یہ نفس کوئی کام کروانا چاہے گا تو پھر اسے اپنے بدن کی ضرورت پڑے گی۔ تو افعال کے انجام دہی میں نفس جو ہے وہ محتاج ہے بدن کا، کہ بدن کو کے سہارے سے نفس سارے اپنے افعال کو انجام دیتا ہے۔ اس نفس کو جو ہے تین نام اور بھی دیے جاتے ہیں اس کے لیے، نفس کو کبھی روح بھی کہا جاتا ہے، کبھی عقل بھی کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ قلب بھی کہا جاتا ہے۔ تو قلب، عقل، روح اور نفس یہ ایک ہی چیز ہے جس کے چار نام جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جب جہتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اس نفس کے لیے یا روح کے لیے یا قلب کہے یا عقل کہے، اس کے پاس جو ہے وہ چار قوتیں ہیں۔ ایک قوت عقلیہ ہے کہ جو فرشتوں والی قوت بھی کہی جاتی ہے، دوسری قوت اس کے بعد قوت غضبیہ ہے جس کو قوت سبعیہ بھی کہتے ہیں، اس کے درندوں والی قوت ہے. تیسری قوت جو ہے وہ اس کے پاس قوت شہویہ ہے، اس قوت کو قوت بہیمیہ بھی کہتے ہیں، جانوروں والی قوت ہے، چوپایوں والی قوت ہے. اور چوتھی قوت ہے قوت وہمیہ، اس قوت کو کہتے ہیں قوت شیطانیہ، کہ قوت وہمیہ کو قوت شیطانیہ بھی کہتے ہیں. تو چار قوتیں ہیں. چاہے تو آپ اس کے نام یوں کہیں کہ قوت عقلیہ، غضبیہ، شہویہ اور وہمیہ، اور چاہے تو آپ یوں کہیں کہ قوت ملکیہ، قوت سبعیہ، قوت بہیمیہ اور قوت شیطانیہ. یہ چار جو ہیں اس کے دو دو نام ہیں، چاہے آپ پہلے نام سے تعبیر کریں چاہے جو ہے وہ دوسرے نام سے تعبیر کریں. یہ چاروں قوتوں کی آپس کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ تینوں قوتیں وہ آپس میں اتحاد کر کے چاہ رہی ہوتی کہ قوت عقلیہ کے اوپر غالب آ جائے، قوت وہمیہ، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ. ان کی کوشش یہ ہوتی کہ قوت عقلیہ کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لے، جبکہ قوت عقلیہ کی کوشش یہ ہوتی کہ یہ تینوں قوتوں کو اپنے تابع کر لے، اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے. اب قوت عقلیہ کے لیے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قوت غضبیہ کو اپنے تابع کر دے، کہ قوت غضبیہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے تابع ہو جاتی ہے، وہ یہ تابع ہونے کے بعد پھر قوت عقلیہ کی مددگار بھی ہوتی ہے، جسے آگے قول بھی آئے گا ارسطو کا کہ اس نے جو تابع کیا ہے کہ اس نے کہا کہ قوت غضبیہ جو ہے وہ سونے کی مادی نرم ہے، اس کو ڈالنا، اس کی شکل و صورت بنانا وہ آسان ہے، جبکہ قوت شہویہ یہ لوہے کی مانند ہے، اس کو سدھارنا بہت مشکل ہے. تو قوت عقلیہ کو سب سے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قوت غضبیہ کو اپنے قابو میں کر لے، اور نہ صرف قابو میں کر اپنا ساتھی بنا لے. یہ قوت غضبیہ جب اس کا ساتھی بن جائے گی تو اب یہ باقی دونوں قوتوں کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. جیسے مثلا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گناہ کی خواہش ہو رہی ہے، قوت شہویہ ابھار رہی ہے کہ فنا گناہ کر لیا جائے، عقلیہ اسے سمجھاتی ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر وہ عقلیہ قوت غضبیہ کو کہتی ہے کہ اس کو جو ہے غیرت دلا کہ تیری بدنامی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو قوت غضبیہ اس کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، تو پھر قوت شہویہ جو ہے وہ قابو میں آ جاتی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے عقلیہ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غضبیہ کو اپنے کنٹرول میں کرے، اور غضبیہ کے سہارے سے شہویہ اور وہمیہ کو جو ہے اپنے قابو میں کرے. تو انسان کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور جو ہے وہ اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا. اب ان کا جنگ کس طرح سے جسم کے اندر چل رہی ہے وہ گفتگو آگے آئے گی، مگر پہلے دیکھتے کہ عبادت کے اعتبار سے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. طاقتور کے اعتبار سے، بغاوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی قوت قوت شہویہ ہے، اور بتا افراد کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. کسی مقام پہ کسی فرد میں جو ہے غضبہ ہوتا ہے قوت شہویہ کا، کسی میں غضبیہ کا، کسی میں وہمیہ کا، مگر بذات خود اپنے آپ میں کہ بیما ہوا ہوا دیکھا جائے تو قوت شہویہ کی قوت زیادہ ہے سرکشی کے اعتبار سے، اور غضبے کے اعتبار سے قوت عقلیہ زیادہ قوی ہے کہ چاہے تو تینوں کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ. تو ابھی اس کی ساری باتیں تو آگے کی نہیں اس فصل کی آئی ہے، کیونکہ عبارت کے اعتبار سے شاید ساری باتیں آج نہ آ سکیں. تو صفحہ نمبر 41 کے اندر فصل ان نفس و اسما اوہا و قواہر اربا او، اس کی چاروں قوتیں اس کے اسما اور بذات خود نفس. تو نفس کے بارے میں جو پہلے بات آئی تھی کہ یہ مجرد شے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے اس کو مزید واضح کر رہے مصنف کہ ما عرفت من تجرد نفس انما هو التجرد في الذات دون الفعل. جو بات پہلے آئی تھی کہ نفس جو ہے وہ تجرد رکھتا ہے، تو وہ تجرد جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے تھا کہ ذاتن یہ مجرد ہے، دون الفعل، فعل کے اعتبار سے نہیں، اسے کوئی کام کرنا ہوگا نفس کو تو روح اکیلی نہیں کرائے گی، اسے جو ہے وہ جسم کا سہارا لینا پڑے گا. یعنی کہ نماز پڑھنی ہے تو روح اکیلی خود ہی پڑھ رہے خیالوں میں، کہ جسم کو جو ہے وہ حرکت ہی نہ دے، اس کو نماز پڑھنی ہے تو جسم کو ساتھ میں ملانا پڑے گا، اس سے جو ہے افعال انجام دلوائے گی روح. کہ افتکار ہے فیضن ادھر جسم پر عادت ہے، اس لیے کہ یہ روح اور نفس محتاج ہے افعال کو انجام دینے میں جسم اور آدھے کی طرف، کہ گویا جسم اس کا آدھا ہے. جب روح ارادہ کرتی ہے کہ نماز پڑھے تو نماز پڑھوائے گی اس جسم سے، جب روح ارادہ کرے گی اچھا کام کرے تو اچھا کام کروائے گی اس جسم سے. تو پھر یہ نفس کی تعریف کیا ہوگی؟ کہتے فحدہا، اس کی تعریف یہ ہے کہ انہا جوہر جوہرن مرکوتیون یستخدم البدن فی حاجاتہ، کہ یہ نفس جو ہے ایک جوہر ملکوتی ہے، ایسا جوہر ملکوتی ہے کہ جو بدن سے خدمت دیتا ہے اپنی حاجات کے اندر، اپنی ضرورت کے اندر، کہ جہاں پہ وہ اپنے کام انجام دینا چاہ رہا ہوتا ہے، روح چاہ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ بدن سے خدمت دیتی ہے. سروات پڑھیں محمد. انسان کی حقیقت یہ بدن نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت وہی روح ہے، وہی اس کا نفس ہے. کہ وہ ہوا حقیقت و انسان و ذات ہو، کہ حقیقت انسان وہ روح ہے، حقیقت انسان ذات انسان وہ روح ہے. باقی اعضاء و جوارے جو انسان کے ہیں، کہ تو اعضاء ور قوا عادات ہو، اس کی جو چاروں قوتیں ہیں یا اس کے اعضاء و جوارے ہیں، یہ اس کے عادات ہیں. کہ الذی یتوقف فیضہ علیہا، اس کے افعال جو ہیں اس عادات پر موقوف ہیں، کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو بدن سے سہارا دیتی ہے. وہ لہو اسماء مختلف فتن بحسب اختلافی اعتبارات، اس نفس کے لیے مختلف نام ہیں اعتبارات الگ الگ ہونے کے اعتبار سے. اسی نفس کو روح بھی کہا جاتا ہے، عقل بھی کہا جاتا ہے اور قلب بھی کہا جاتا ہے. کہ فجسم روحن، اس کو روح کا نام دیا جاتا ہے. توقف حیات البدن علیہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن کی حیات اس روح پہ موقوف ہے، تو بدن کی حیات کے موقوف ہونے کے اعتبار سے اس نفس کو جو ہے وہ روح کہا جاتا ہے. وہ عقلن، اسی نفس کو عقل بھی کہتے ہیں. عقل کیوں کہتے ہیں؟ ادراک ہی معقولات، اسے کے عقل میں آنے والی چیزیں جو ہیں اس کو یہی نفس درک کرتا ہے، تو اس ادراکات کو دیکھتے ہوئے اس کو عقل کہا جاتا ہے. وہ قلبن، اور اسی کو قلب بھی کہا جاتا ہے. قلب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ تیرے تقلب ہی پھر خواتر، اسے خیالات یہ سارے اسی سے گزرتے ہیں، تو خواتر کے گزرنے کے اعتبار سے اس کو قلب کہا جاتا ہے. وقت تستعمل حاضر الفاظ فی معنی اخرى تعرف بقرائن، اور بسا وقت یہ الفاظ دوسرے معنی میں بھی یوز ہوتے ہیں مگر یہ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا رب کس معنی میں استعمال ہوا ہے. جی قلب، اس اعتبار سے کہ قلب عام طور پہ گویا ایک وہ جیسے عام طور پہ ڈائی ہوتی نا، کہ جس کے اندر دوسری چیز ڈال کے اس کو دیکھ اسی شکل کی بنائی جاتی ہے، تو خیالات جو اس پہ آ کے جو ہے اس کی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ یہ خیالات کس قسم کے ہیں اور اس کی حیثیت و حقیقت کیا ہے. تو خیالات کی یہ گزرگاہ ہیں، تو خیالات کو یہاں پہ شکلیں ملتی ہیں، اس اعتبار سے خواتر کے اعتبار سے اس کو قلب کہا جاتا ہے. عقل میں اور قلب میں فرق اعتباری ہے، چیز ایک ہی ہے. یعنی ہم مثلا ایک کام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قلب ہے، دوسرے کام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عقل ہے. جیسے ایک آدمی ہے وہ شاعری بھی کرتا ہے، وہ عالم بھی ہے مثلا، وہ ایک تیسرا کام بھی کرتا ہے، تو ہم شعر و شاعری کو دیکھتے ہیں اس کو شاعر کہتے ہیں، اس کے علمی کاموں کو دیکھتے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں. شخص ہی ہے، مختلف اعتبارات کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں کہتے ہیں. تو جب معقولات کو درک کرنے کے اعتبار سے کہ مثلا جو عقل کی باتیں اس پہ غور و فکر کرنے کے اعتبار سے اسی کو عقل کہا جاتا ہے. بدن سے یہ جدا ہو جائے تو بدن فنا ہو ختم ہو جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں رہتی، اس اعتبار کو روح کہتے ہیں. تو اعتبار الگ الگ ہونے کے اعتبار سے نام الگ الگ، ایک چیز ایک ہی ہے. نفس اس اعتبار سے کہ البتہ کہ نفس کی تینوں قسموں کا بیان آئے گا، تو اس اعتبار سے کہ اگر وہ مطمئنہ ہے تو مطمئنہ کی جہت سے، زوامہ ہے تو زوامہ کی جہت سے، اور امارہ ہے تو امارہ کی جہت سے. ورنہ اصل نام یہ کہ نفس یعنی وہ چیز کہ جو انسان کے بدن میں اندیکھی چیز ہے کہ جو انسان کے بدن کو کنٹرول کرتی ہے. تو اسی نفس کو جو ہے جیسے انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ جوہر مضبوطی ہے. وَلَهُ قُوَّةٌ أَرْبَعٌ، اس کے لیے چار قوتیں نفس کے لیے. پہلی قوت کون سی ہے؟ قوتٌ عقلیۃٌ ملکیۃٌ، قوت عقلی ملکیہ ہے، فرشتوں والی قوت. وَقُوَّةٌ غَضَبِیۃٌ سَبْعِیۃٌ، قوت غضبیہ ہے جس کو قوت سبعیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت درندے جیسی ہوتی ہے. تو اس قوت کو قوت غضبیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبعیہ بھی کہا گیا. قوت شہویۃٌ بہیمیۃٌ، یہ قوت شہویہ ہے جس کو بہیمیہ بھی نام دیا گیا، چوپایوں کی قوت، جانوروں کی قوت. کہ جب انسان میں وہ تو وہمیہ کو شیطانی، شہویہ کو کہا گیا ہے بہیمیہ. اسے جو کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو جانور جو ہے جدھر کھانا ملے ادھر منہ مار دیتا ہے، تو یہ خواہش بھی انسان کو کہتے ہیں جدھر سے ملے ادھر سے کھاؤ، چاہے حلال ہو یا حرام ہو. تو اس اعتبار سے اس کو بہیمیہ کہا گیا. وہ قوت وہمیت شیطانیت، قوت وہمیہ کو کہا گیا شیطانی. اس لیے قوت وہمیہ کیا کرتی ہے؟ یہ جتنی بھی چالاکیاں ہوتی ہے، جتنے بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جہاں بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے، تو یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ قوت وہمیہ کا. تو وہ شیطانی کام جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں بھی، تو یہ وہمیہ کو جو ہے وہ شیطانی کہا گیا ہے. اب جو پہلی قوت عقلیہ، اس کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں اوزا شانہا ادراک و حقائق الامور، کہ قوت عقلیہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کو جاننا، ہر چیز کی حقیقت کو وہ جانتی ہے، پرکھتی ہے. وہ تمیز و بین الخیرات و شرور، اور پھر جدا کرتی کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب بس یہ پہچان دیتی ہے عقل، تو اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ کہ وہ امر و بالافعال جمی دیتے، کہ وہ امر کرتی ہے کہ اچھے افعال انجام دیے جائے، وہ نہیں ہونی صفات زمین دیتے، اور یہ روکتی ہے برے افعال کو انجام دینے سے. اور بتائیے عقل کی قوت کی بھی دو حصے جو آگے بیان میں آئے گا. سوچنے کا کام عقل نظری کرتی ہے، اور کام کروانے کا کام عقل عملی کرتی ہے. وسانیہ، اب جو دوسری قوت ہے قوت غضبیہ، اس کا کام کیا ہے؟ کہ جو موجبتن صدور افعال سبائے من غضب والبغضائے والتوسب علی الناس بانواع رضیے، کہ یہ دوسری قوت جو ہے وہ سبب بنتی ہے، یعنی قوت غضبیہ یہ سبب بنتی ہے کہ درندوں والے افعال جو ہے انسان سے انجام پاتے ہیں. مثلا غصہ کرنا، یا جو ہے وہ عداوت رکھنا، بغض رکھنا، یا جو ہے وہ لوگوں کو طرح طرح سے اذیتیں دینا، خام خواہ کی تکلیفیں پہنچانا، یہ سارا کام جو ہے وہ درندوں والا یہ اس قوت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان سے. وہ سارے ستو، اور تیسری جو ہے قوت، قوت شہویہ، کہتے لا یصدر عنہا الا افعال البہائم، قوت شہویہ سے کوئی کام نہیں ہوتا سوائے کہ جو جانوروں کے کام ہوتے ہیں وہی کام اس سے سرزد ہوتے ہیں. کہ من عبودیت الفرج والبطن، کہ مثلا جو ہے وہ شرمگاہ کی اور پیٹ کی پرستش کرے، وہ کہ اس کی خواہشات کو وہ پورا کرے. وہ ہر سے آدھے جمائے و عقل، اور بس ہر وقت اس کی یہ دو ہی خواہش ہوتی ہیں کہ اپنے کھانے کا بندوبست کرے اور اپنی جنسی لذت کی تسکین کا بندوبست کرے. وہ رابعہ، تو اور چوتھی قوت جو ہے قوت وہمیہ، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے شانہا استنباط وجود المکر والحیل والتوسل الى الاغراض بالتربیس والخدع، کہ اس قوت وہمیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مکر و فریب کے طریقے ڈھونڈتا ہے. قوت بتا رہی کہ فلاں کو دھوکہ دینا تو کیسے دے سکتے ہیں، فلاں کو فریب میں مبتلا کرنا تو کیسے کر سکتے ہیں، فلاں کو مثلا نقصان پہنچانا تو کیسے پہنچا سکتے ہیں، یہ سارا کام قوت وہمیہ کا ہے. کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی تربیت اور خود دھوکہ دہی کیسے ہوگی، اس کا طریقہ یہ قوت وہمیہ بتاتی ہے. جی جی یعنی اصل قوت شہویہ یہ کہ وہ پیٹ کے لیے اور شرمگاہ کے لیے مثلا جو ہے وہ خواہشات کرتی ہیں، مگر پھر جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ خواہشات ہونے کے بعد اگر یہ عقلے یا کہ کنٹرول میں ہے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی خواہشات پہ عمل نہیں ہوگا. قوت عقلیہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی خواہش صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہوگی تو اوکے ہوگا ورنہ روک دے گا اس کو، مگر اگر یہ غالب آ گئی عقلیہ کے اوپر تو پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ عملیہ سے اپنے کام کرواتی رہے گی خواہشات، مگر اصل خواہش تو یہیں سے ہوتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو تینوں قوتیں بالکل بیکار ہیں، کہ انسان میں فقط قوت عقلیہ ہونی چاہیے تھی، شہویہ بیکار، وہمیہ بیکار، غضبیہ بیکار، ایسا نہیں. اسے اگر یہ تینوں قوتیں نہ ہوتی تو پھر انسان میں کوئی کمال ہی نہیں تھا، وہ اچھے کام کرتا ہے تو اسے تو فرشتے بھی کرتے ہیں. تو ان تینوں قوتوں کے فائدے بھی ہیں، اور وہ فائدے کیا ہیں؟ کہ تو فائدے تو پھر وجود قوت شہویت بقا اور بدن ہے، کہ قوت شہویہ کا فائدہ یہ ہے کہ بدن باقی رہتا ہے. اگر انسان کو کھانے کی خواہش ہی نہ ہوتی، پینے کی خواہش ہی نہ ہوتی، تو انسان بغیر کھائے پیے کتنا زندہ رہتا. تو بقائے بدن جو ہے یہ قوت شہویہ کی وجہ سے ہے، کہ وہ بدن کے الرج ہوا عادت تو تحصیل کمال نفس سے، کہ وہ بدن کے جو آلہ ہیں نفس کے لیے کمال کو حاصل کرنے کا. کہ نفس کے لیے کمال حاصل کب ہوگا؟ اگر جو ہے وہ بدن باقی ہوگا. اس لیے بدن کے ذریعے سے نفس کو کمال حاصل کرنا ہے، اور قوت شہویہ ہو ہی نہیں تو بدن باقی نہیں رہے گا. جی یعنی اگر عقل کے قابو میں ہے اور عقل کہتے کہ آج صحیح خواہش تو وہ حد سے زیادہ نہیں کہیں گے. عقل ہمیں جی ٹھیک ہے، جب اگر وہ حلال کھا رہے تو یہ نہیں کہا جائے کہ حد سے زیادہ کھا رہے ہیں. حد سے زیادہ کھانا کب کہا جائے گا؟ کہ جب وہ حرام کھائے. حلال کھا رہے تو حد سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. ہاں مثلا وہ حلال کھانا مثلا جو ہے وہ پیٹ بھر گیا اس کے بعد بھی کھا رہا ہے تو طب کے اعتبار سے تو غلط ہو سکتا ہے. یہ بعض صورتوں میں مثلا جو ہے وہ مسئلہ اس میں آ سکتا ہے، ورنہ جب تک وہ ہزار کھا رہے تب تک وہ حد سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. جی اس میں بھی جو ہے وہ جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس قوت کا غلبہ زیادہ ہے، تو ہم دیکھیں کہ مثلا جب ہمیں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو ہم فوراً اس پہ عمل کر دیتے ہیں یا کہ نہیں پہلے غور و فکر کرتے ہیں، عقل اس کو اوکے کرے تو یہ ہم کرتے ہیں، عقل روک دے تو رک جاتے ہیں. اگر مثلا خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں چیز کھانی ہے، اٹھا کے کھا لی دیکھے بغیر کہ کس کا مال ہے، اس کا مطلب قوت شہویہ غالب ہے. مگر نہیں خواہش پیدا ہوئی، ہم نے عقل سے پوچھا، عقل نے کہا نہیں یہ تمہارا مال نہیں ہے دوسرے کا ہے، نہیں کھا سکتے، ہم رک گئے، اس کا مطلب قوت شہویہ جو ہے وہ قابو میں ہے عقلیہ کے. دوسرا کیا تھا آپ کا؟ اس کے لیے بھی طریقے بتائے گئے ہیں، قوت شہویہ کو قابو کرنے کا طریقہ بھی ہے اور اسی طرح قوت وہمیہ کو قابو کرنے کا بھی طریقے موجود ہیں، اور اس میں تفصیلی بحث آئے گی ہر چیز کے حوالے سے کہ کس قوت کو کیسے جو ہے مقام وسط پہ لایا جائے گا کہ بیچ میں رہے، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو. تو اب ان تمام قوتوں کا فائدہ بھی موجود ہے. تو قوت شہویہ کا فائدہ ہے بقائے بدن. غضبیہ کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے وفی وجود غضبیت صورت شہویت و شیطانیت، یہ سب سے بڑا فائدہ بتا رہے ہیں. کہ قوت غضبیہ کا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ قوت عقلیہ اس سے مدد لے کے شہویہ اور شیطانیہ کو قابو کرتی ہے. قوت غضبیہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے قوت عقلیہ کے، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ دونوں قوتیں کنٹرول ہو پاتی ہیں. وہ یوک ہیرو ہوما ان دا ان کے مارے ہیں ماں پھر خدائے و شہواتے، اور یہ قہر کرتی ہے مثلا جو ڈراتی دھمکاتی ہیں، غالب آتی قوت غضبیہ کس کے اوپر؟ قوت شہویہ وہمیہ کے اوپر، جب وہ دیکھتے کہ وہ عقلیہ کی نافرمانی کرتی ہے. اور بتائیں کب ہوتا ہے؟ کہ جب شہویہ اور وہمیہ نے خود اس کو اپنے ساتھ نہ ملا دیا ہو. اپنے ساتھ ملا دیا تو تینوں مل کے جو ہے وہ عقلیہ کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں. مگر یہ جب دونوں وہمیہ اور شیطانی قوت جو وہمی ہے وہ اور قوت شہویہ جب نافرمانی کرے تو قوت عقلیہ اسی غضبیہ کے سہارے سے جو ان کو قابو میں کرتی ہیں. کیوں کہتے ہیں ان ہمارے تمردہما لا تطیع ان العاقلۃ بسہولت. اسی لیے جب قوت شہویہ سرکشی پہ آئے، جب قوت وہمیہ سرکشی پہ آئے تو عقلیہ کی بات آسانی سے نہیں مانتے ہیں، تو پھر سہارا لینا پڑتا ہے غضبیہ کا. تو یہ قوت عقلیہ غضبیہ کو بلاتی ہے اور غضبیہ کے ذریعے سے ان دونوں کو جو ہے وہ قابو میں کرتی ہے. جیسے عام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد سرکشی سے قابو میں نہ آئے تو پھر جو ہے ان کے اوپر سزا کی کوئی چیز جو ہے لاگو کرنی پڑتی ہے کہ اس سزا کے تحت وہ قابو میں آتے مثلا. تو یہ بھی قوت عقلیہ، وہ تو سمجھانے کا کام ہے، مگر اسے سمجھانے جب نہیں سمجھتی ہے تب غضبیہ کو بلاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے ان دونوں کو کنٹرول کر. تو غضبیہ پھر جو ہے ان دونوں کو کنٹرول کرتی ہے بے خلاف غضبیتیں، غضبیہ کے بعد خلاف کے فإنهما تطیعانها، کہ غضبیہ کی یہ دونوں اطاعت کے آمادہ ہو جاتی ہے، شہویہ اور وہمیہ غضبیہ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہیں اور دونوں کی باتیں جو ہے وہ آسانی سے یہ قبول کر لیتی ہیں. اب اس میں افلاطون نے جو ہے اس بات کو ایک الگ طریقے سے سمجھایا ہے، اس کے قول کو جو مصنف نقل کر رہے ہیں کہ ولذا قال افلاطون فی صفت سبعیت و بہیمیت. اسی افلاطون نے قوت سبعیہ اور بہیمیہ کے لیے کہا ہے. سبعیہ کون سی؟ قوت غضبیہ. بہیمیہ کون سی؟ قوت شہویہ. اس کے لیے کہا ہے کہ اما حاضر ہی، جہاں تک اس قوت کا تعلق ہے، حاضر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اے السبعیہ، قوت غضبیہ کے بارے میں، کہ فہی اب منزلت ذہب فرین و انعطاف، کہ یہ جو ہے وہ سونے کی مانند ہے نرمی میں اور اطاعت میں، کہ یہ آسانی سے قابو میں آ جاتی قوت غضبیہ. وہ اما تلکا، مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے، تلکا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اے البہیمیہ، یعنی شہویہ کی طرف، کہ فہی اب منزلت حدید پھر کثافت و امتناع، کہ یہ جو ہے وہ لوہے کی طرح سے ہے، یہ آسانی سے قابو میں نہیں آتی، یہ بہت سخت ہے، اس کو ہم جیسے موڑنا جائے آسانی سے موڑ نہیں سکتے ہیں. تو اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قوت عقلیہ جو ہے وہ غضبیہ کو قابو میں کر لے اور اس کو اپنا ساتھی بنا کے باقی دونوں قوتوں پہ حملہ کر کے ان دونوں کو جو اپنے قابو میں کرے. وقال اذن، افلاطون آگے یہ والی بات بھی کہتا ہے کہ ما اصعبو ان یسیر الخائض فی الشہوات فاضلہ، کہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک جو ہے شہوات میں پڑا ہوا آدمی، خواہشات نفس کی پیروی میں پڑا ہوا آدمی جو ہے وہ فاضل بن جائے، اچھا بن جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو فمن لا تطیعہ الواہمۃ والشہویۃ فی ایثار الوسط فلیستعن بالقوت غضبیت محیجت غیرت ورحمیت حتی یقہرہما. تو افلاطون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ واہمہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی، قوت شہویہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے اس کو چاہیے کہ وہ مدد مانگے اسی قوت غضبیہ سے، کہ قوت غضبیہ سے مدد مانگے، اس کو اپنے ساتھ ملائے، اور یہ غضبیہ کیا کرے گی؟ اس کو جو ہے غیرت اور حمیت دلائے گی اور اس کو اس پھر قوت شہویہ کو باز کرے رکھے گی، قوت وہمیہ کو باز رکھے گی. کہ قوت وہمیہ تو اس کو دھوکے کا طریقہ دکھا رہی ہوگی، اس طرح سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. قوت غضبیہ کہ کبھی پتہ چل گیا لوگوں کو تو یہ دھوکے باز ہے تو تمہاری عزت چلی جائے گی. تو اب قوت غضبیہ کی بات اس کی سمجھ میں آئی، عقلیہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخرت میں عذاب ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، غضبیہ کی بات اس کی سمجھ میں آ جاتی جلدی سے. تو فلو لم یمتثل مع الاستعانت، اب پہلے تو عقلیہ کی بات کو رد کر دیا شہویہ نے، وہمیہ نے، اب عقلیہ کس کو لے کے آئی؟ غضبیہ کو، غضبیہ کے آنے کے بعد بھی ان دونوں نے بات نہیں مانی، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر یہ دونوں نہیں مانتے عقلیہ کی بات باوجود اس کے غضبیہ ساتھ میں آ گئی ہے، تو فَإِن لَمْ تَحْسَدَهُ نَدَامَةً بَعْدَ اِرْتِقَابِ مُقْتَضَاهُمَا، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس نے نافرمانی کر دی، شہویہ نے جو ہے نہ عقلیہ کی سنی نہ غضبیہ کی سنی، اسے نافرمانی کر دی، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ندامت ہوئی نہیں ہوئی اس کو، اس کام کے ارتکاب کے بعد ندامت ہوئی نہ ہوئی، اگر ندامت ہوئی ہے تو کہتے دل زیادہ غربتے ہیں ماں ادھر آخرتے ہیں، تو اتنا تو پتا چل گیا کہ یہ دونوں آخرہ پہ غالب ہیں، مگر ندامت ہونے کے بعد گنجائش ہوگی کہ یہ پلٹ آئے، مگر ندامت بھی اگر نہیں ہوتی ہے بعد میں جو ہے یعنی قوت شہویہ نے جب ایک بات کہی تو انسان نے اس کو مان لیا، آخرہ منع کرتی رہی نہیں سنی اس کی، قوت غضبیہ نے آخرہ کی مدد کی اس نے آگے سمجھایا انسان نے نہیں مانا، نافرمانی کرنے کے بعد اس کو ندامت بھی نہیں ہو رہی، تو کہتے ہینا اذن لا یرجا سزا ہو، یہ وہ کنڈیشن ہے کہ اب امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اچھا بنے گا، کہ جب گناہ کرنے کے بعد اسے رنجش بھی نہیں ہو رہی ہے ندامت بھی نہیں ہو رہی ہے، مگر کہتے اگر اس سے کمتر رتبہ ہے تو کہتے پھر اس طرح ممکن ہے کہ وہ الا پر اصلاح ہو ممکن ہو، اگر اس سے کمتر رتبہ ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد تھوڑی بہت بھی رنجش ہو رہی ہے تو پھر اس طرح ممکن ہے، پر یش تحت فی ہے ولا یاس من لوح اللہ ہے، تو اسے چاہیے کہ کوششوں میں لگا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ فعن نہ صبر خیرات مفتوحتن و ابواب رحمت الہیت غیر مستودتین، کہ اچھائیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے جو ہیں بند نہیں ہوئے ہیں، تو اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے تو پھر تو بڑی خطرناک صورت تیار ہوگی، اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا ہو جائے، مگر اس سے پہلے کہ جہاں پہ اسے گناہ کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کے بعد افسوس ہو رہا ہے تب تک تو اسے بہت آسان ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے، کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 کے مفہوم اس کا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم عنقریب ان کے لیے اپنے راستے جو ہے وہ کھول دیں گے، جہاد یعنی کوششیں کرتے ہیں، جو چاہتے کہ ہم سے قریب ہو، جو چاہتے کہ ہماری اطاعت کرے، مگر نفسانی خواہشات کی وجہ سے دوسری قوتوں کے غلبے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو پروردگار جو ہے اس کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے، اس کی جو مدد حاصل ہوگی تو یہ کام بھی آسان ہو جائے گا، کس کا آیت کا، ہاں یعنی سورہ عنکبوت کی آیت میں 69 ہے، مفہوم اس کا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں یقیناً ہم جو ہیں ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے یا کر دیتے ہیں، اب قوت وہمیہ کا کیا فائدہ ہے، اس کا تذکرہ آئے گا، پھر وہمیہ کے 3 حصے ہیں، قوت واہمہ، خیال اور متخیلہ، ان تینوں کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور پھر جو ہے نفس کی تینوں قسمیں، جو 3 نام قرآن نے دیے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ، اس سے کیا مراد ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہے جو انشاءاللہ کے درس میں پڑھیں گے، شروعات پڑھیں جو